عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں امام الانبیاء جیسا نبی اللہ تعالی نے عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا، اس یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کو اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. یاد رکھیے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض کے درجے میں ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. ایک وہ محبت ہے جو کسی سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، اور یہ وہ محبت ہے کہ جو کرنی پڑے گی، جو ضروری ہے کرنی پڑے گی ہمیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت کو روانہ فرمایا صحابہ کی دین سکھانے کے لیے. تو چونکہ یہ اسلام کے شروع کا زمانہ تھا، مشرکین کی بستیاں بہت تھیں راستے میں، تو یہ رات کو سفر کرتے تھے اور دن میں کہیں چھپ کر آرام کرتے تھے. تاکہ بحفاظت منزل پر پہنچ جائیں تو رات کے کسی وقت میں کھجور کھا کر اور اس کی گٹھلیاں پھینک دی، اور ظاہر ہے کھجور ہی کھاتے تھے، انہیں پر گزارا تھا. صبح کو جب یہ بستی والے جو اس کے قریب، اس راستے کے قریب بستیاں تھیں مشرکین کی، وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو پہچان بہت زیادہ تھی، سمجھ گئے کہ یہ مدینہ منورہ کے کھجور کی گٹھلیاں ہیں. یہ بھی پہچان تھی کہ یہ گٹھلیاں کون سے شہر کے کھجوروں کی ہیں، سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ کی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ مدینہ والے یہاں کہاں آ گئے؟ تو ایک آدمی نے ان کو بتایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اس طرف گئے ہیں. بس وہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو ان دس آدمیوں کو، دس صحابہ تھے، ان سب کو گرفتار کر لیا. گرفتاری سے ان کو گھیر لیا. جب ان کو گھیرا تو یہ ٹیلے پہ چڑھ گئے. بلانے کی کوشش کی کہ نیچے آ جاؤ، انہوں نے کہا ہم تو نہیں آتے، لہذا تیر برسائے. تیر برسانے میں سات صحابہ شہید ہو گئے، تین صحابہ باقی رہ گئے. ان تین سے کہا تم آ جاؤ، ہم تمہیں امان دے دیتے ہیں، نیچے آ جاؤ ہم تمہیں امان دیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا بھائی، نیچے آ جاتے. نیچے جب یہ حضرات تشریف لائے تو ان سب کو انہوں نے باندھ دیا. تو ان میں سے ایک نے کہا بھائی یہ تو وعدے کی خلاف ورزی ہے، تم نے تو کہا تھا ہم امان دیتے ہیں اور اب ہمیں باندھ رہے ہو، لہذا میں بھی یہ ساتھ جہاں گئے ہمارے ساتھی میں بھی انہی کے پاس جانا چاہتا ہوں، لہذا وہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، شہید ہو گئے. دو باقی بچ گئے، انہوں نے ایک کو کسی کی طرف بھیج دیا غلام بنا کر، دوسرے کو دوسرے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو انہوں نے بدر میں مکہ مکرمہ کے سردار کو، مشرکین کے سردار کو قتل کیا تھا، لہذا بدلے میں ان کے وارثوں نے ان کو خرید لیا تاکہ بدلے میں قتل کریں. اس سردار کے ورثہ نے خرید لیا تاکہ بدلے میں قتل کر دیں، لہذا یہ گرفتار ہو کر غلام بن کے وہاں پہنچے. اور جب ان کو سولی دی جانے لگی تو حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ پر، اس وقت پوچھا سولی دیے جانے کے وقت کہ کیا تم خبیب، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں سولی نہ دی جائے اور نعوذ باللہ اس وقت تمہاری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دی جائے؟ تو حضرت خبیب نے فرمایا تم یہ بات کرتے ہو کہ میری جگہ حضور کو سولی دے دی جائے، میں تو میرے تو احساسات یہ ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میں گھر پہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اگر ایک کانٹا چبھ جائے آپ کے پیر میں اور میں چین سے بیٹھا رہا ہوں مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ تم کہہ رہے ہو میری جگہ سولی دے دو، یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. اور جب ان کو گرفتاری کے ان کے ایام تھے تو وہ خود مشرکین کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس انگور دیکھے، انگور مکہ مکرمہ میں کہیں انگور آج بھی پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے تو طائف میں جا کے پیدا ہوتا اس وقت، اور یہ قیدی کے پاس کہاں سے انگور آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ انگور کھا رہے ہیں، بغیر موسم کا پھل کھا رہے ہیں. کہاں سے آئے؟ ایک قیدی کے پاس، زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی کے پاس. اور ایک بچہ ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا تھا، کیونکہ آپ پھانسی بھی جانی ہے تو لاؤ بھائی کوئی استرا دے دو بال صاف کر لو. تو اتنے میں ایک جو بچہ تھا جو چلنا پھرنا بھی صحیح نہیں جانتا تھا وہ پہنچ گیا ان کے پاس، انہوں نے پیار محبت سے اس کو گود میں لے کے بٹھا لیا. اب اس کی ماں ڈر گئی کہ یہ تو ان کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ ان کے پاس ہے اور کل کو انہیں قتل کیا جانا ہے، آج یہ بدلے میں کہ اس بچے کو ہی نمٹاتے چلو تو کہیں اس کو قتل نہ کر دیں. وہ گھبرا گئی، اس نے کہا، انہوں نے فرمایا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا، اس بچے کو میں ہرگز قتل نہیں کروں گا، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ ہیں صحابہ، یہ یعنی حضور کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو فرمایا ہم سے مشکل ہے کہ ہم اپنے گھر میں چین سے بیٹھ سکیں. لیکن دوستوں بات اصل میں یہ ہے کہ جو شخص ایمان والا ہو کر سنتوں کو چھوڑتا ہے یہ حضور کے کانٹا، پیر میں کانٹا چبھنے سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے حضور کو، اپنے نبی کو وہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو کانٹے سے نہیں ہوتی. وہ جو میں نے پہلے واقعات کیا تھا کہ تم حضور کے دل کو تراش رہے ہو، حضور کے دل کو چیر رہے ہو. کانٹے سے زیادہ تکلیف اس سے ہوتی ہے کہ حضور کی سنت پر امت ہی ہو کر سنت کو چھوڑے. اور صحابہ کا یہ حال ہے کہ کانٹا چبھ جائے اور ہم گھر میں چین سے بیٹھے ہم سے نہیں ہو سکتا. ارے اللہ اکبر، اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے محبت کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے، آپ کے مناقب بیان فرمائے، آپ کے مراتب کو بیان فرمایا تو حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے موجود تھے، وہ سن رہے تھے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے حضور کے فضائل نہ بیان کیے ہوں کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا. حضرت عیسیٰ نے بھی بیان فرمایا. تو ایک ان کے ایمان لانے مومنین میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، قرآن میں ان کو حواریین کا لقب دیا گیا. جیسے حضور کے ساتھ رہنے والے صحابہ کہلائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے حواریین کہلائے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ من انصاری اللہ. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ نے ایسے فضائل بیان فرمائے, میرا جی چاہتا ہے اس نبی کی میں زیارت کر لوں, میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری زندگی ایسی طویل ہو جائے کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اس حالت میں, انسان ہونے کی حالت میں تو زیارت نہیں ہو سکتی, البتہ تم چاہو تو یہ, اگر یہ چاہے تو اس کو سانپ بنا دیا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہاں غار ثور میں قیام فرمائیں گے ہجرت کے موقع پر, وہاں پر یہ جا کے قیام کر لے اور وہاں چھپ جائے. بس وہیں پر جب حضور قیام فرمائیں گے مدینہ منورہ ہجرت کرتے وقت, تو تین دن کا وہاں قیام ہوگا تو وہاں پر چھپ جائے, وہاں اس کو زیارت ہو جائے گی. لہذا اس نے یہ بھی منظور کر لیا, حالانکہ اشرف المخلوقات انسان ہے, اور وہ کوئی چاہے گا کہ میں سانپ بن جاؤں, کوئی چاہے گا میں سانپ بن جاؤں, صرف حضور کی محبت ہے. حالانکہ حضور کا امتی نہیں ہے, میرے دوستو ہم تو امتی ہیں, ایک دوسرے نبی کے امتی کی محبت کا یہ حال ہے کہ اس نے دعا کروائی, انسان ہونے کے بجائے اس کو سانپ ہونا منظور کر لیا اس نے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, اور جا کر یہ اس غار میں ٹھہر گیا سانپ کی حالت میں. یہ واقعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جن کی تک ہماری حدیث کے اسناد پہنچتی ہیں, اور شاید ہی ان سے کوئی ایسا شخص ہو جو ان سے واقف نہ ہو, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چار پشت ان کی ولی اللہ ہے. جہاں یہ دہلی میں نکل جاتے تھے تو ہندو بھی ان کو کھڑے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے, لوگ اپنی دکانوں سے کھڑے ہو کر ان کو سلام کرتے تھے. بادشاہوں کا وہ ادب نہیں تھا جو ان کو حاصل تھا, ولی اللہ خاندان کو. انہوں نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں یہ مضمون لکھ, یہ سارا واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ وہ جا کر وہاں ٹھہر گیا, اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام پذیر ہوئے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا آپ ٹھہریے, آپ ٹھہرے, پہلے میں اندر جاؤں گا, میں دیکھتا ہوں کوئی جانور تو نہیں ہے, کوئی کانٹے وغیرہ ہو تو ان کو ہٹا دوں, اندر صفائی کر لوں, آپ کچھ دیر یہاں ٹھہر جائیں. اندر پہنچے, وہاں صفائی کی, اور جو اپنی چادر کو پھاڑا اور ان سوراخوں کو بند کیا جو غار کے اندر تھے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ ہو, موزی جانور ہو, لہذا ان کو بند کر دیا. جہاں مٹی سے بند کر سکتے تھے مٹی سے بند کیا, ورنہ چادر کو پھاڑتے رہے اور بند کرتے رہے سوراخوں کو. باہر جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر کہاں گئی, تو انہوں نے عرض کیا وہ چادر آپ کی محبت میں کام آ گئی, میں نے وہ سوراخ بند کر دیے چادر سے پھاڑ پھاڑ کر. اور جب اندر پہنچے تو تھک کر برا حال تھا تھکن سے, لہذا عرض کیا کہ آپ میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ لیں اور آرام فرما لیں. خود بیٹھے رہے, اپنی ران پر سر رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور سو گئے. اتنے میں ایک سوراخ پر نظر پڑی جس جو خالی رہ گیا تھا, اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا, کیونکہ وہ قریب ہی تھا, وہ پاؤں رکھ دیا, اٹھ کر جانے میں حضور جاگ جاتے, لہذا اس پر پاؤں رکھ دیا, اور اسی سوراخ میں یہ سانپ موجود تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی, اس نے کہا اللہ کے بندے سینکڑوں سال گزر گئے ان لمحوں کے انتظار میں, تو سینکڑوں سال سے یہاں ٹھہرا تھا, تو نے یہاں کے پاؤں رکھ دیا, لہذا اس پہ ڈس لیا. اور تکلیف کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یا یہ سوچا, بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ سوچا کہ حضور سانپ نے مجھے ڈسا ہے, اور سانپ کے زہر سے آدمی مر جاتا ہے, اور حضور نے مجھ پر اعتماد کیا ہے, مجھے اپنے ساتھ یہاں لے کر تشریف لائے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو حضور اکیلے رہ جائیں گے, اب کیا ہوگا, میں تو مر جاؤں گا, حضور اکیلے رہ جائیں گے تو حضور کا کیا ہوگا, مشرکین انتظار میں ہیں, تلاش میں ہیں, پیچھے آ رہے ہیں. یہ سوچ کر آنسو آ گئے, اور آنسو گرے حضور کے چہرے اقدس پر, اس سے آپ جاگ گئے. فرمایا کیا بات ہے, عرض کیا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا منہ سے اور لگا دیا, اسی وقت شفا ہو گئی, وہ ٹھیک ہو گیا, سارا درد بھی جاتا رہا, چوٹ بھی ختم ہو گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے امتی, دوسرے نبی کی امتی, اس سے محبت کا یہ حال ہے. سینکڑوں سال گزار دیے اس غار میں, انسان سے نیچے آ کر سانپ بننا منظور کر لیا کہ اس نبی کی زیارت کے لیے تھوڑی سی مہلت مل جائے, سانپ بننا منظور ہے. ہم تو امتی ہیں حضور کے. وہ دوسرے لوگ تمنا کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں, اللہ اکبر, ایک عربی حاضر ہوا بیت اللہ میں اور اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, عجیب الفاظ میں دعا کی کہ اللہ آپ نے بغیر مانگے مجھے انسان بنایا, میں نے تو دعا نہیں کی تھی, آپ مجھے کتا بنا دیتے, سور بنا دیتے تو میں کیا کر سکتا تھا. بغیر مانگے آپ نے مجھے انسان بنایا, پھر بغیر مانگے آپ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اگر یہودی, عیسائی, نصرانی گھرانے میں پیدا فرما دیتے تو خرچہ یہی تھا کہ وہ ویسے ہی بنتا. یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا, یہودی بنتا, یہودی حالت میں ہی موت آتی. عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا تو عیسائیت پر ہی موت آتی. خرچہ تو اسی بات کا تھا. لہذا آپ نے بغیر مانگے یہ احسان فرمایا ہے مجھ پر کہ اسلامی مسلمان گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا. اور تیسرا احسان آپ نے بغیر مانگے جو یہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اگر آپ مسلمان تو بنا دیتے, انسان بھی بنا دیتے, مسلمان بھی بنا دیتے, مگر کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے. وہ انعامات, وہ فضیلتیں جو ہمیں حاصل ہیں وہ دوسری امتوں کو تھوڑی ملی ہیں. تو بغیر مانگے یہ تین احسانات اللہ کے ہم سب پر ہیں. یہ ہم نے نہیں مانگا, ہم نے دعا نہیں کی تھی, تمنا نہیں کی تھی, بغیر مانگے اللہ نے یہ احسان فرمایا ہم پر, تو اس کی تو قدر کرنی چاہیے. تو اس نے کہا ہے اللہ جب آپ بغیر مانگے اتنا کچھ دیتے ہیں تو مانگنے پر کیا کچھ نہ دیں گے. جب آپ بغیر مانگے اتنا کچھ دے رہے ہیں تو مانگنے جو بندہ آپ سے مانگنے لگ جائے کہ اللہ یہ دے دے, اللہ یہ دے دے, یہ عنایتیں کر دے, تو مانگنے پر اللہ کیا کچھ نہ دیں گے. ہم مانگتے کب ہیں, ہم تو پڑھ لیتے ہیں. جیسے کیسٹ نہیں ہوتی, کیسٹ اس کے اندر وہ تقریر ہے یا تلاوت ہے وہ چل رہی ہے, بس اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسٹ چلنی شروع ہو گئی, دعائیں پڑھ لی. مانگنا یہ نہیں ہوتا, مانگنا الگ چیز ہے, پڑھنا الگ چیز ہے. دعائیں پڑھ لیتے ہیں, دعائیں مانگنا نہیں سیکھا. مانگنے پر جب بغیر مانگے اللہ یہ دے رہے ہیں تو مانگنے پر کیا کچھ نہ دیں گے. اللہ, تو یہ سانپ بننا منظور کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. واہ, مگر ایسے بھی امتی ہیں, حضور کے ایسے امتی ہیں جنہوں نے حضور کی قدر کر لی. تو بیداری میں بھی حضور کی زیارت ہوئی ہے. اسی لیے فیض الباری نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو 8 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت نصیب ہوئی, خواب میں نہیں, بیداری میں زیارت نصیب ہوئی. اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ بہت بات کے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت بات کے ہیں, صحابی نہیں ہیں, تابعین میں سے بھی نہیں ہیں, تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہیں, بہت بات کے آدمی ہیں. تفسیر جلالین کے مصنف, 8 مرتبہ حضور کی زیارت بیداری میں نصیب ہو گئی. یہ ہے کیوں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ شریعت پر پابند رہتے, درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے, سنتوں پر اہتمام کا عشق کیا, یعنی لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا ان کو دیکھ کر کہ یہ عاشق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قدر کرنے والوں کو اللہ نے یہ مقام بھی نصیب فرمایا. اور ابھی اس وقت کے سن 58 میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ کا 57 یا 58 میں انتقال ہوا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہمارے اکابر میں تھے. 17 سال انہوں نے روضہ اثر کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے, یہ اعزاز ان کو حاصل ہے. محدث آج کا تو کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلبہ کو حدیث پڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا, اور 17 سال یہ فرماتے رہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ. قال صاحب هذه الروضة, یہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے حضور کے روضے کی طرف کہ اس قبر میں جو موجود ہے اس نے یہ ارشاد فرمایا, پھر حدیث پڑھاتے تھے. یہ اعزاز اور سعادت 17 سال ان کو حاصل تھے, یہ کم سعادت ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں بنفس نفیس حیات ہیں, زندہ ہیں. جو وہاں پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھے, دعائیں کرے, حضور اس کو سنتے ہیں, خود سنتے ہیں. اس لیے وہاں جا کر جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور ان کا موبائل اس پر میوزک بجتی ہے, حضور پر کیا گزرتی ہوگی ذرا خود سوچئے. حضور نے فرمایا میری بعثت کے مقاصد میں سے جن چیزوں کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے جن مقاصد کے ساتھ, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑ دوں. موسیقی کے آلات کو توڑنا, گانے بجانے کے آلات کو توڑنا میرے مقاصد میں شامل ہے. حضرت نے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقصد دے کر بھیجا ہے اس دنیا میں. اور وہاں جا کر حضور کے روضہ اطہر کے سامنے, یہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, یہ دیکھیے, دیکھ لی. تو یہ ہے حال میرے دوستو. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور پر کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی. ہم امتی ہو کر یہ اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ ہم خود سوچیں. کیا کوئی تیار ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کرنے پر؟ کوئی تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے گھر کی عورتیں نہیں مانتی, جب اپنا مسئلہ آ جائے تو طلاق بھی دے دے گا, اپنا کوئی مسئلہ آ جائے تو پٹائی بھی لگائے گا ڈنڈا اٹھا کر اس بیوی کی. اور شادی کا مسئلہ صرف بیوی عورتیں نہیں مانتی, ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ تم نے اپنی انا کے لیے طلاق کیوں دے دی پھر اس کو؟ وہاں تو طلاق دے دی, یہاں سنت پر عمل کرانے سے تم عورت بن جاتے ہو. اللہ اکبر. اسی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ تم وہاں تو اتنا لڑتے ہو اور یہاں پر کیوں نہیں لڑ رہے اپنی بیوی سے, اس سے یہ بات کیوں نہیں منوا رہے؟ مرچیں تیز کرنے پر, کھانا وقت پر نہ پکانے پر, استری کپڑوں پر نہ کرنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس پر کہتے ہیں یہ ہماری گھر کی اور شادی کے معاملے میں ہماری گھر کی عورتیں بھائی نہیں مان رہی, کیا کریں؟ ان عورتوں کی بھی کچھ رکھنی پڑتی ہے, کچھ دنیا والوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ دنیا والے قبر میں کام آئیں گے, جیسے یہ دنیا والے حشر میں ہمیں بچائیں گے, اور جیسے یہ دنیا والے جہنم میں ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. ہم ان کی ایسی مان رہے ہیں جیسے یہ بچائیں گے ہمیں. کوئی نہیں بچائے گا, یہی طریقے یہی سنت پر چلنا کام آئے گا, قبر میں بھی حشر میں بھی جہنم سے بھی یہی طریقے بچائیں گے. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں, زندہ ہیں. تو وہ طلبا نے اشکالات شروع کر دیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہوگا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے رہے, دلائل دیتے رہے, طلبا اوپر سے اشکالات کرتے رہے. اچانک حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر یوں اٹھایا جیسے اچانک کسی کو دیکھ رہے ہوں, تو طلبا کو بھی تنبیہ ہوئی اور انہوں نے فوراً اس سمت میں دیکھا جس سمت میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے. اب جو دیکھا تو وہ سمت وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح روضہ اطہر تھا. اب جو طلبا نے دیکھا ہے تو ساری روضہ اطہر کی جالیاں وہ غائب, قبر اطہر کا کوئی نام و نشان نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں پر موجود ہیں, تشریف فرمائیں. اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا اور سب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں, منہ کھلے رہ گئے, یہ کیا واقعہ ہے, یہ کیا ہے؟ تو دلائل سے جب نہ سمجھے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا کہ حضرت نے دکھا دیا کہ لو دیکھ لو, اگر ویسے نہیں مانتے تو اب دیکھ لو, یہ لو دیکھ لو ذرا. او پھر سب خاموش ہو گئے کہ واہ بھائی مان گئے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہے, ماننا پڑا سب کو. اللہ, لہذا جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ اہل سنت والجماعت میں اپنے آپ کو شمار نہ کرے. جو فرقہ ناجیہ ہے جس کو نجات ملے گی قیامت کے دن, وہ یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہوگا. سنت کو جیسے میں نے آج کیا تھا نا, مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم جو وہاں نظام الدین کے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سنتوں پر جان دیتے تھے, سنت کو سنت سمجھتے ہوئے, سنت کو سنت سمجھ کر وہ جان دیتے تھے کہ ہمارے نبی کی, ہمارے محبوب کی سنت ہے, اور ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کر. سنت کو چھوڑ دیے تو سنت ہے, اس کو چھوڑ دیا, یہ تو سنت ہے اس کو چھوڑ دیا. وہ جان دیتے تھے سنت کو, سنت سمجھ کر جان دیتے تھے کہ یہ سنت ہے بھائی ہمارے حبیب کی, ہم مر جائیں گے مگر اس کو زندہ کریں گے, اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ تو سنت ہے. یہ آخرت میں پتا چلے گا کہ اس کا وبال کتنا ہے. اور ایک ڈاکٹر منع کر دے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي, اللہ فرما رہے ہیں کہ جو حضور کے طریقے کی مخالفت کرے, ان تصیبہم, اس کو ڈرنا چاہیے, ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم, کہ کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم قیامت کے دن پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ سے ملاقات اللہ کے سامنے پر, کہ اللہ کا اس کا سامنا کرنا ہے ایک دن, اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس پر اس کو یقین ہے اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتا ہے, تو اس کے لیے تو حضور کی زندگی ہی نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کے لیے نمونہ ہے, اس کو نمونہ بنانا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب سے میں نے عرض کیا کہ یہ جو بارات کا کھانا ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بارات کا کھانا سنت سے ثابت نہیں ہے, تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ بڑا حیران کن تھا. انہوں نے کہا کہیں منع بھی تو نہیں ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ حضور نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں, کسی بیٹی کی شادی پر کھانا نہیں کھلایا جو ہم کھلاتے ہیں بارات پر, اور بارات کہاں ثابت ہے؟ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا ہے, خود لے کر گئے. یہ تو آج کو دولہا بارات لے کر آتا ہے تو وہ لے کے جاتا ہے, یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے, کیونکہ ہم وہاں سے یہاں آئے ہجرت کر کے, وہ وہاں سے ان کے طریقے بھی لے آئے ساتھ میں. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے. ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی ہے, اپنی بیٹی کو لیا گھر سے اور حضرت علی کے پاس پہنچا دیا, اپنی بیٹیوں کو لیا حضرت عثمان کے پاس پہنچا دیا, اپنے دامادوں کے پاس خود پہنچا دیا, یہ لو بھائی تمہاری بیوی آ گئی. کوئی ہے تیار اس سنت کو اپنانے پر؟ پھر یہ شکایت نہ کریں کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. شوہر تعویز دے دیجئے کیونکہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت آ جائے. تعویز کوئی کام نہیں دے گا جب حضور کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا, اور بعد میں جو اولاد ہے وہ نافرمان ہوگی. وہ اس کو کہ ہم نے اگر سنت کے مطابق شادی نہیں کی تو اولاد بھی ویسی ہو رہی ہے. اب وہ تعویز سے صحیح نہیں ہوگی. تعویز کر لیجئے, تعویز دے دیجئے, کوئی دم دے دیجئے, پانی پڑ کے دم مولوی صاحب کے, اور کوئی بڑے سے بڑا عامل ہو. کسی میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ یہ اس کو کچھ تبدیل کر دے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں دعاؤں سے کام ہوگا. اللہ دن پلٹ دیں, اللہ فضل فرما دے تو ہو سکتا ہے. ہم نے تو اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو میں نے جب ان سے حق کیا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بارات کا کھانا, یہ تو حضور نے کبھی نہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی منع کہاں ہے, منع بھی تو نہیں کیا حضور نے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آگے کیا ایک عاشق کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ حضور نے کس طرح عمل کیا ہے؟ کیا عاشق کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل, حضور کا کیا عمل تھا شادی میں, حضور کا کیا عمل تھا کھانا کھانے میں, حضور کا کیا عمل تھا بیت الخلا جانے میں, حضور کا کیا عمل تھا؟ عاشق کے لیے تو اتنا کافی ہے. یہ جو جملہ ہے کہ حضور نے منع بھی تو نہیں فرمایا, منع تو نہیں فرمایا, جو طریقہ حضور کا ہے اس کے خلاف چلنے میں, یہ آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں منع فرمایا ہے کہ تم جب آخرت کے دن پر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین رکھتے ہو تو حضور کے پیچھے چلو بس. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ تباہی اور بربادی لائے گا تمہارے لیے؟ یہ منع ہی تو ہے اور کیا ہے؟ یہ سب نفس کی چالیں ہیں کہ وہ منع تو نہیں فرمایا. اور یہ جملہ وہ کہے گا جس کو حضور کی محبت حاصل نہیں ہے, جو حضور کی محبت سے خالی ہے, اسی کی زبان پر ایسے الفاظ آتے ہیں. تو ہم خود ذرا جائزہ لیں کہ اپنے نبی کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کر رکھا ہے. ذرا تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیں کیا کیا سنتیں ہیں اور کیا کیا عوامر ہیں جن کا حضور نے ہمیں حکم فرمایا تھا اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم معاشرے کی اور نفس اور شیطان کی پرواہ تو کیے بیٹھے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ وقت بہت تیزی سے آ رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک سنت میں عرض کرتا ہوں, سنت معمول یہاں یہی ہے کہ ایک سنت حضور کی عرض کر دی جائے تاکہ امت میں حضور کی سنتیں پھیلیں اور عمل نصیب ہو اور اللہ صاحب اس کی وجہ. اور ہر سنت میں خاصیت ہے مغفرت کی, یہ بھی یاد رکھیے, ہر سنت میں خاصیت ہے اللہ کے یہاں سے مغفرت کرا. ایک ایک سنت میں خاصیت اللہ نے رکھی ہے مغفرت کی. تو کس سنت پر اللہ ہمیں نواز دیں اور ہماری بخشش فرما دیں, مغفرت فرما دیں, ہمیں نہیں معلوم. لہذا کسی سنت کو نہ چھوڑیں. ایک سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے دوسرے رکن میں جب جایا کرتے تھے تو جب حرکت شروع فرماتے تھے, جیسے رکو میں جا رہے ہیں, رکو میں جانے کے لیے حرکت شروع فرمائی, رکو میں جانا شروع فرمایا, اسی وقت سے اللہ اکبر کہتے تھے. رکو بعض لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ رکو میں چلے گئے اب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, یہ طریقہ یہ بھی خلاف سنت ہے, ٹھیک نہیں ہے. لہذا جب آپ حرکت شروع کریں دوسرے رکن میں جانے کے لیے, ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ سنت, یہ بھی سنت ہے اللہ اکبر کہنا بھی. اور اس طرح کہنا سنت ہے کہ جب حرکت شروع کریں تو اسی وقت سے کہہ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والدہ صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے, دعا ان کے بھائی کے لیے دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ. اے اللہ, یہ پرچی جنہوں نے بھیجی ہے, ان کی والدہ بیمار ہیں, ایک صاحب کے بھائی بیمار ہیں, انہوں نے بھی پرچی بھیجی ہے. اللہ ان دونوں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجیے. جتنے بھی مریض ہیں سب کو اے اللہ نیک اعمال کے لیے شفائے کلی, شفائے کامل, عاجل, مستمر نصیب فرما دیجیے. ہم سب کی اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما لیجیے. ہمارے والدین کی, ہمارے گھر والوں کی, رشتہ داروں کی, پڑوسیوں کی, مسجد کے نمازیوں کی ہر قسم کی بیماری سے اللہ حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کے لیے خوب خوب صحت, عافیت, تندرستی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سلامتی اعضاء کے ساتھ زندہ رکھیے. اے اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. اے اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ ہم سب کو اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ کسی کی محتاجی سے بچا لیجئے. اے اللہ سلامتی اعضاء موت تک ہمیں سلامتی اعضاء نصیب فرما دیجئے, محتاجی سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم سب کی غفلتوں کو دور کر دیجئے, ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرما دیجئے, حضور کی سنتوں پر مر مٹنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ امت کی حالت کو بدل دیجئے. اے اللہ امت کا رخ جہنم سے موڑ کر جنت کی طرف کر دیجئے. ساری دنیا میں اپنے مبارک دین کو زندہ فرما دیجئے. اے اللہ بہت ان آنکھوں نے آپ کے دین کو اے اللہ مٹتے ہوئے دیکھ لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ذبح ہوتے ہوئے اور آپ کے احکامات کو مٹتے ہوئے دیکھ لیا. اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ دین کو چمکتا ہوا بھی دکھا دیجئے. اے اللہ مرنے سے پہلے ان آنکھوں سے دین کو چمکتا ہوا بھی دکھا دیجئے. اے اللہ دین کو زندہ ہوتا ہوا ہمیں مرنے سے پہلے دکھا دیجئے. اے اللہ ایمان پر, ایمان کامل پر, امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ ایمان کامل پر موت نصیب فرما دیجئے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا کر ایک ایک امتی کو موت نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم.